أعوذ بالله من الشيطان اللئين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، أما بعد. سورة مبارك محمد آيات نمبر 2 سے آيات نمبر 11 پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلی آیت میں جسے ہم نے کل ڈسکس کیا تھا، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم، کہ وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اس نے ان کے اعمال کو اکارت کر دیا، یعنی نلیفائی کر دیا، نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا، ان کے اعمال کل عدم قرار پائے. یہ بات کل آ چکی کہ ان سے وہی اعمال مراد ہو سکتے ہیں کہ جو بظاہر خوشنما ہوں، بظاہر دیکھنے میں اچھے ہوں، مگر ان کے کفر کی وجہ سے اور ایمان کے نہ ہونے کی وجہ سے جو شرط قبولیت اعمال ہیں، اور پھر اس کے اندر اضافہ ان کی طرف سے یہ ہو گیا کہ انہوں نے دوسروں کو راہ خدا سے روکا، تو پھر ان کے وہ اعمال جو بظاہر اچھے بھی محسوس ہو رہے تھے مگر نیت کی اس خرابی کی وجہ سے، ایمان کے مفقود ہونے کی وجہ سے، ان کے ان اعمال کو نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، وہ آمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس پر بھی کہ جو نازل ہوا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ الحق من ربہم، اور وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے، کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، تو ان کے پروردگار کی طرف سے ان کی ان غلطیوں سے درگزر کیا جائے گا جس کے وہ مرتکب ہو چکے ہیں، اور ان کی حالت کو درست کر دیا جائے گا، یعنی ان برائیوں کی سزا بھی نہیں ہوگی اور پھر ان کی جو حالت ہے اس کی اصلاح کر دی جائے گی. یہاں پر جو غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن مجید میں دیکھیں تو آپ کو کئی جگہ پر یہ نظر آئے گا کہ آمنوا وعملوا الصالحات، اور ان کو کامیاب قرار دیا گیا. جیسے سورہ الاصل جو ہے بہت مشہور ہے کہ سب خسارے میں سوائے وہ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تواصل بالحق و تواصل بالصبر کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے عنوان سے پیش کیا گیا. یہاں خاص طور پر پروردگار عالم نے جو ہائی لائٹ کیا ہے وہ ہے آمنوا بما نزل علی محمد، کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا اس پر بھی ایمان لائے. اب غور طلب بات یہ ہے کہ جو پہلے ایمان کہا گیا تھا تو کیا اس کے اندر یہ شامل نہیں تھا؟ آف کورس شامل تھا. تو پھر یہ ہائی لائٹ کرنا کیسا ہے؟ یہ ہائی لائٹ کرنا اس کی اہمیت کی وجہ سے. جیسے کہ آج بھی بہت سارے افراد ہم جانتے ہیں کہ بدقسمتی ہے کہ پلورلزم کے عنوان سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مائنس کر کے بھی نجات کے طلبگار ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اگر کوئی کسی اور دین پر ہے تو بھی وہ نجات یافتہ ہو سکتا ہے، جبکہ وہ مئی یفتہ کہ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، کہ اگر اسلام سے ہٹ کر کوئی دین کوئی لے کر آئے گا تو اسے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا. وہاں پر وہ اسلام کے معنی کو لغوی اعتبار سے حمل کر کے اس کے کچھ دوسرے انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. مگر یہاں پر اور اس کے علاوہ بھی ہم نے آپ کی توجہ ہوگی کہ کئی آیتوں کے ذیل میں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ قرآن مجید اس طرح کے کسی نظریے کو قبول نہیں کرتا. جو کچھ پیغمبر اکرم پر نازل ہوا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، یہ لاسٹ اینڈ فائنل اتھارٹی ہے. اگر اس پر ایمان نہ ہو اور اس کے مطابق عمل نہ ہو تو پھر اس کے بعد نجات کی توقع رکھنا ابس ہے. اگر کسی کے پاس وہ پیغام ہی نہیں پہنچا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اگر کوئی پیغمبر اکرم کے نام نامی سے ہی واقف نہیں ہے، قرآن سے واقف نہیں ہے، وہ پھر پروردگار عالم کا فیصلہ ہوگا. خدا کسی کے اوپر بے شک ظلم نہیں کرتا، خدا کا فیصلہ عادلانہ ہے. لیکن یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ پیغمبر اکرم کا نام بھی پہنچا، پیغام بھی پہنچا، قرآن بھی پہنچا، اور پھر بھی اگر وہ اسے قبول نہ کرے اور یہ سمجھا جائے کہ اس کے بعد بھی اسے سیلویشن یا نجات مل سکتی ہے، تو یہ خود قرآن مجید کے مطابق درست نہیں ہوگا. اب یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے خاص طور پر پیغمبر اکرم کو ہائی لائٹ کرتے ہوئے کہ بما نزل علی محمد، کہ جو نازل کیا گیا محمد پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وہ هو الحق من ربہم، اور یہ حق ہے ان کے رب کی جانب سے. تو ہمیں اس آیت کو بھی یاد کر لینا چاہیے کہ جو غدیر کے موقع پر نازل ہوئی کہ بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، کہ ابھی پہنچا دیجئے وہ، اے رسول پہنچا دیجئے وہ کہ جو پہلے ہی آپ پر نازل کیا جا چکا، اور اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو گویا رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا، جس سے ولایت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. باقی تمام بحثیں اپنے مقام پر ہیں، یا تو صرف متوجہ کرنا مقصود تھا. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ذالک بان الذین کفروا تبعوا الباطل، کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا انہوں نے باطل کی اتباع کی، یعنی ان کی اتباع حق کی اتباع نہیں ہے، انہوں نے حق کو اپنا امام نہیں بنایا، انہوں نے باطل کو اپنا مقتدا اپنا پیشوا بنایا اور اس کے پیچھے چل پڑے، یعنی یہ جو کہا گیا تھا کہ ان کے اعمال کارت کر دیے جائیں گے، نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیے جائیں گے، تو گویا اس کی جسٹیفیکیشن سمجھائی جا رہی ہے. وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا تَبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور یقیناً وہ لوگ کہ جو ایمان لائے انہوں نے اتباع کی حق کی، انہوں نے اتباع کیا حق کا، مِنْ رَبِّهِمْ وہ حق جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کرنا، ان پر ایمان لانا، یہ حق کا اتباع ہے. اس کے بعد پھر یاد کیجئے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مولا کے بارے میں یہ جملہ کہنا کہ الحق مع علیٍ وعلیٌ مع الحق، کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. یہ تمام تر چیزیں آنکھیں کھولنے کے لیے بہت کافی ہے، صرف متوجہ کرنا مقصود ہے، باقی تو ظاہر ہے کہ ہر ایک اپنے طور پر فیصلہ کرنے میں آزاد ہے. کذالک یضرب اللہ للناس امثالہم، اسی طرح سے اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے ان کے اوصاف، یعنی ان کی مثال جو یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد ان کے اوصاف ہیں، کہ جیسے دوسرے مقام پر پروردگار عالم نے بیان کیا کہ مثل الجنہ، کہ جنت کی مثال، التی وعد المتقون، کہ جس کا وعدہ کیا گیا متقین سے، یہ ہے کہ ان کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی. اب ظاہر ہے کہ یہاں پر مثال کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو عام عرفی طور پر جس طرح سے لفظ مثال استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ وہاں پر جنت کے اوصاف ہی بیان کیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے یہاں پر جو امثالہم کا لفظ ہے، کہ الفاظ ہیں، یہ الفاظ اوصاف کے لیے، ایٹریبیوٹس کے لیے، کوالٹیز کے سمجھانے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں، کہ پروردگار عالم اسی طرح سے لوگوں کے اوصاف بیان کرتے ہیں کہ کافر کیا ہیں، مومن کیا ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. اب اس کے بعد جنگ بدر کا ایک مرتبہ پھر یہاں پر تذکرہ آیا، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، کہ جب تمہاری مٹ بھیڑ ہو کافروں سے تو ایک دم ان کی گردنیں اڑا دو. اب ظاہر ہے کہ گردنیں اڑا دو کیوں؟ ایک مرحلہ تو وہ تھا کہ جو دعوت اور تبلیغ کا تھا، کہ جس کے اندر ان کو پیغام بتایا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، اس موقع پر تو کسی کی گردن نہیں اڑائی گئی، سمجھایا گیا، ابو جہل کو بھی سمجھایا گیا، سب کو سمجھایا جا رہا تھا، بلکہ وہ جو ایٹروسٹیز کر رہے تھے اس کے اوپر بھی توقف کیا جا رہا تھا، تحمل کیا جا رہا تھا. اب ہجرت ہو چکی، ہجرت کے بعد مسلمان مدینہ منورہ میں آ چکے، یہ لوگ وہاں پر بھی آ گئے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت پہنچانے کے لیے، جبکہ مدینہ میں ایک اسٹیٹ قائم ہو چکی ہے جو کہ ابھی کمزور بھی ہے، لیکن بہرحال وہ پروسیس کے اندر ہے، ایوالو ہو رہی ہے. تو اب ایسے میں ظاہر ہے کہ جب حملہ ہوگا تو دفاع تو کرنا ہے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میں بارہا اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہوں یا پھر کہوں گا، کہ یہ دفاعی جنگ تھی، جنگ بدر بھی، بدر کا جو میدان ہے وہ مدینہ منورہ سے قریب ہے، مکے والے آئے ہیں حملہ کرنے کے لیے، لہذا معاذ اللہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر دفاع کر رہے ہیں اور جنگ بدر کا موقع آ جاتا ہے. اب جب جنگ ہوتی ہے تو سیدھی سی بات ہے کہ جنگ کے اندر یہ نہیں ہو سکتا کہ سامنے والا حملہ کر رہا ہو اور یہاں پر تلواریں جو ہے نیام میں رکھ لی جائیں، پھر تو یہی ہوگا کہ بھرپور استقامت کا مظاہرہ کیا جائے، پھر تو اس وقت انہی افراد کو گرفت میں لیا جائے گا، ان افراد کو برا کہا جائے گا کہ جو میدان سے بھاگ گئے. ظاہر ہے کہ اس موقع پر استقامت کی ضرورت ہے، اس موقع پر میدان میں ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے، جس طرح سے حضرت علی علیہ السلام کیا کرتے تھے، جس طرح جناب حمزہ علیہ السلام کیا کرتے تھے، اور دیگر جو بہادر افراد کیا کرتے تھے جو میدان میں ڈٹ جاتے تھے. تو وہی والی بات یہاں پر سمجھائی جا رہی ہے کہ ایسے موقع پر یہ نہیں ہے کہ سر راہ اگر کسی کافر سے ملاقات ہو گئی تو اس کی گردن اڑا دو، یہ نہیں، اس کا موقع ہے کہ جب جنگ کا میدان سجا ہوا ہے اس موقع پر. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، کہ جب تمہاری ملاقات ہو، مٹ بھیڑ ہو ان سے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے، فَضَرْبَ الرِّقَابِ، تو گردنیں اڑا دو. حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ، یہاں تک کہ جب ان ریزی کر لو، یعنی اب جب میدان میں ہو تو ظاہر قتل ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، پھر اس کے بعد ان کو گرفت میں لے لو اور باندھ لو، یعنی اب وہ جو غور پرزنرز ہیں، پرزنرز آف وار، ان کو گرفت میں لیا جائے گا، ان کو گرفتار کیا جائے گا اور ان کو باندھ دیا جائے گا تاکہ وہ کسی طرح سے ریٹیلیٹ نہ کر سکیں، ایسا نہ ہو کہ اگر ان میں تھوڑی توانائی واپس عود کرائے تو پھر وہ مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو جائیں. فَإِمَّا مَنَّن بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اب اس کے بعد مرضی ہے، چاہو تو احسان جتا کر ان کو رہا کر دو، وہ اما فدا ان، اور یا پھر تاوان لے کر، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے. حتی تز الحرب و اوزار رہا، یہاں تک کہ جنگ موقوف ہو، یعنی جنگ ختم ہو. تز الحرب و اوزار رہا، یہ ظاہر ہے کہ محاورہ ہے جس کے ذریعے سے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ جو وہ وقت آ جائے کہ جب جنگ کے جو وزنی جو سامان ہوتے ہیں، اسلحہ وغیرہ، ان کو زمین کے اوپر رکھ دیا جائے، یعنی جنگ موقوف ہو جائے، پھر اس کے بعد یہ سارے فیصلے کیے جائیں گے. تو بنیادی طور پر تین آپشنز ہوتے ہیں، ان میں سے دو یہاں پر بیان کر دیے گئے کہ ایک تو یہ ہے کہ ویسے ہی چھوڑ دیا جائے ایک جسچر کے طور پر، گڈ ول کے طور پر. ایک یہ ہے کہ ان سے باقاعدہ طے کیا جائے کہ ان کے لیے کوئی ان کے رشتے دار یا ان کے دوست وغیرہ کچھ فدیہ دیں اور پھر ان کو چھوڑ دیا جائے. تیسرا یہ ہے کہ ان کو غلام بنا لیا جائے اور پھر ان کو غلامی میں دے دیا جائے. تین آپشنز ہیں. اب یہاں پر ظاہر ہے کہ آہستہ آہستہ پھر غلامی کو ختم کرنے کی بھی ایک پوری اسکیم ہے کہ جو اسلام نے دی ہے، جس کے نتیجے میں بالآخر مسلمان معاشروں سے غلامی ختم ہوتی چلی گئی. لیکن سیدھی سی بات ہے کہ جو وار پریزنرز والا جو کانسیپٹ ہے وہ تو آج تک چلا آ رہا ہے، آج بھی ہے کہ اگر جنگ ہو جائے تو جو پکڑے جاتے ہیں ان کو پریزنرز آف وار کہا جاتا ہے، جنگی قیدی کہا جاتا ہے. پھر ان کے پاس کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہوتی ہے، اس کا ایک چارٹر پروٹوکول بنا ہوا ہے، لیکن مسلمانوں نے اس کے اندر یہ رکھا کہ ان کو باقاعدہ اپنے ساتھ رکھا جائے، کام بھی ان سے لیا جائے کہ بہرحال یہ لوگ کوئی مہمان بن کر نہیں آئے، انہوں نے حملہ کیا تھا اور پھر اس کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا ہے. تو جو اگر ان کو غلام بنایا گیا تو ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی کی جائے گی، اور یہاں تک کہ وہ وقت آ جائے گا کہ جہاں کسی نہ کسی آپشن کے ذریعے سے، مثلا روزے کے کفارے کے طور پر یا ویسی نیکی کے طور پر یا اور دوسرے بہت سے طریقے کار ہیں کہ جن کے ذریعے سے ان کو آزاد کر دیا جائے گا. تو پروردگار فرماتا ہے، البتہ اس کی اگر تفصیل پڑھنی ہو تو تفصیل نمونہ میں انہیں آیتوں کے ذیل میں بہت اچھی بحث آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی نے کی ہے. پھر ارشاد ہوتا ہے کہ ذالکا، اسی طرح سے، ولو یشاء اللہ لانتصر منہم، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان کی مدد کر دیتا، یعنی یہ جنگ ان کی نوبت بھی نہ تھی مگر پھر تربیت نہیں ہو پاتی. ولیکن لیبلوا بعضکم ببعض، مگر خدا یہ چاہتا ہے کہ آزمائے بعض کو بعض سے، یعنی پھر پتہ چلے کہ کون میدان کے اندر ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا ہے اور کون میدان سے فرار اختیار کرنے والا ہے. والذین قتلوا فی سبیل اللہ فلن یضل اعمالہم، یہاں پہ پھر شہدا کے جو مرتبے ہیں ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ کہ جو خود کی راہ میں قتل کر دیے گئے، اللہ کی راہ میں جنہوں نے شہادت کے تاج کو اپنے سر پر سجایا، فلن یضل اعمالہم، ان کے اعمال ہرگز ہرگز ضائع نہیں ہوں گے. ایک تو یہ بات، سیہدیہم، اللہ ان کی ہدایت کر دے گا. اب جب شہید ہو گئے تو ہدایت کر دے گا، یعنی آگے کے مرتبوں کی طرف ان کو لے جایا جائے گا. جس طرح سے اسکاٹ کیا جاتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے سے ان کو وہ اسکاٹ کیا جائے گا اور اگلی مراحل کی طرف ان کو لے جایا جائے گا. ویصلح بالہم، اور ان کے حال کی اصلاح کر دی جائے گی. یعنی بظاہر تو ان کا جسم کٹا پھٹا تھا، ان کا خون بہ گیا تھا. مثلا سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے کیس میں دیکھیں تو سر کٹا ہوا ہے، نوک نیزہ پر ہے، مگر نہیں، پر اس دنیا سے جانے کے بعد وہاں پر جو حیات جاویدانی ہے، وہی جو دوسری آیت میں سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون، کہ گمان بھی نہ کرنا کہ وہ جو راہ خدا میں قتل کیے گئے کشتگان راہ خدا وہ مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں. ویدخلہم الجنۃ عرفہا لہم، اور ان کو داخل کرے گا اس جنت میں کہ جس کا ان سے تعارف کروا دیا گیا تھا. یعنی محسوس یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی وہ جنت میں اپنے مقام سے واقف ہو چکے تھے، گویا اس دنیا سے جاتے ہی ابھی جنت داخل نہیں ہوئے اور ان کا مقام ان کو دکھلا دیا گیا. یا ایو الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ بے نیاز مطلق ہے، اس کی مدد کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ لہذا اس کا مطلب یہ لیا گیا کہ اس کا مطلب ہے تبلیغ دین میں جدوجہد، دین کو پھیلانے میں جو مدد ہے. اب وہ دین دین ہو، دین کے نام پر کوئی دو نمبر چیز نہ ہو، اور پھر دین کی تبلیغ کے لیے تن من دھن سے لگ جانا اس کی اسپرٹ کے مطابق. اب اس کے لیے اگر وہ میدان جنگ کا مرحلہ آ جاتا ہے تو وہاں پر ڈٹ کر مقابلہ کرنا. ویثبت اقدامکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثبات قدم عطا کرے گا. اب یہیں سے ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے، اور اس کو محسوس نہیں کرنا چاہیے لیکن سوچنا چاہیے، کہ اگر کوئی ایسا نظر آئے کہ جو میدان جنگ کے اندر ثابت قدم نہیں ہے تو پھر کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے معاملے میں سنجیدہ نہیں ہے. اسے فقط بشری کمزوری کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. معاملہ یہ ہے کہ یہ بشری کمزوری اوور کم کیوں نہیں ہو پا رہی ہے. اگر ایمان اتنا مضبوط ہوتا کہ اللہ کے دین کی مدد کا جذبہ ہوتا تو پھر اللہ کی مدد ان کے شامل حال ہوتی اور ان کو سبات قدم ملتا ہے. نہ ملنا اس بات کی دلیل ہے کہ خود ان کے انٹینشنز جو ہیں ڈاؤٹ فل ہیں. والذین کفروا, اور وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا, فتعسن لہم, تو ان کے لیے ہلاکت ہے. وعد اللہ اعمالہم, اور ان کے اعمال جو ہیں وہ غائب کر دیے جائیں گے, یعنی برباد کر دیے جائیں گے. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم, یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کراہیت کی اس سے کہ جو اللہ نے نازل کیا ان کو اچھا نہیں لگتا تھا, جو اللہ نے نازل کیا وہ پیغام ان کو پسند نہیں تھا. تو احبط اعمالہم, تو اس نے ان کے تمام اعمال کو اکارت کر دیا. افلم یسیروا فی الارض, کیا انہوں نے زمین میں سیر کر کے نہیں دیکھا, فینظروا, کہ وہ دیکھتے, کیف کان عاقبت الذین من قبلہم, کہ جو پہلے ان سے گزر چکے ہیں ان کا انجام کیا ہوا. دمر اللہ علیہم, ان کو اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. ولیل کافرین انصالوہا, اور جو کفار ہیں ان کا معاملہ ویسا ہی ہے, یعنی جیسے پہلے والوں کو ہم نے تباہ کر دیا تو ان کو بھی تباہ و برباد کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ذالک بان اللہ مولا الذین آمنوا وان الکافرین لا مولا لہم, یہ اس لیے ہے کہ اللہ مولا ہے, سرپرست ہے ان کا, کہ جنہوں نے ایمان اختیار کیا, قبول کیا, اور جو کافر ہیں ان کا پھر کوئی مولا اور کوئی سرپرست نہیں ہے. یہاں پہ لفظ مولا پھر قابل توجہ ہے کہ پروردگار عالم نے اس لفظ مولا کو واضح طور پر سرپرست کے معنی میں استعمال کیا ہے, گارڈین کے معنی میں استعمال کیا ہے. یہاں پر صرف دوستی کے معنی میں یہ لفظ نہیں ہے, مولا کے بہت سے مطالب ہیں, ان میں سے ایک معنی یہی سرپرستی والا ہے, ولی والا ہے, جس کے ذریعے سے گارڈ کیا جاتا ہے, گارڈین بنا جاتا ہے. یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اللہ ان کا مولا ہے, کہ جنہوں نے ایمان قبول کیا, اور جو کافرین ہیں ان کا کوئی مولا اور سرپرست نہیں ہے. اور پھر وہاں پر ہمیں وہ آئے ولایت بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں پر خداوند متعال نے یہ سمجھا ہے کہ خدا کی طرف سے ولایت کس کو ملتی ہے, تو انما ولیکم اللہ ورسول, اللہ اور اس کا رسول ولی ہے, اور وہ ولی ہے کہ جس کے وہ اوصاف ہیں, کہ حالت رکوع میں وہ زکات دیتا ہے, اور جس سے مراد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہے, جس کا صراحت کے ساتھ اعلان اس وقت بھی ہو گیا جب غدیر میں کہا گیا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. ہاں, یہ ولایت بے شک خدا ہی کی طرف سے ہے, پیغمبر اکرم کے لیے بھی اور امیر المومنین کے لیے بھی. آیت نمبر 11 پر یہ صفحہ مکمل ہوا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے, سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مبارک محمد آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 18, 12 سے 18. ارشاد ہوتا ہے, ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یقیناً اللہ داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ انجام دیے. کس میں داخل کرے گا؟ جنات تجری من تحتها الانہار, ان جنتوں میں, ان باغات میں کہ جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوا لهم, اور وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا, یعنی یہ ایمان کے بالکل اپوزٹ ہو گئے, ایمان لے آئے یعنی جنہوں نے دل سے اللہ کو بھی مان لیا اور جن کو اللہ منوانا چاہتا ہے ان کو بھی مان لیا, اور اس کے مقابلے پر ہیں انکار کرنے والے. تو یتمتعون, وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں, وہ یاکلون, اور کھا رہے ہیں, کما تاکل الانعام, کہ جس طرح سے چوپائے مویشی کھاتے رہتے ہیں. والنار مثوا لهم, اور آگ ان کا ٹھکانہ ہے. ظاہر ہے کہ جو جانور ہیں ان کو مکلف نہیں بنایا گیا, تو ان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے, اسی طریقے سے اپنی زندگی پوری کرتے ہیں, مگر جو انسان ہے اس کو تو ایک ہدف دیا گیا تھا کہ وہ ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے سے آخرت کے لیے اس سرمایہ کو فراہم کرے, وہاں کے لیے وہ فائدہ حاصل کرے, مگر کفر کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو چوپائے جیسا بنا لیا, نتیجے میں وہ چوپائے سے بدتر ہو گئے. جیسے کہ چوپائے تو مر کے ختم ہو جائیں گے, لیکن بہرحال ان کو مرنے کے بعد جہنم کا ایندھن بننا پڑے گا. وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ, اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں, بہت سی بستیاں ایسی ہیں جو آپ کی اس بستی سے جس نے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا زیادہ طاقتور تھی. اللتی اخرجت کا, یعنی اب مکے کے مشرکین جو ہیں ان کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے کہ بہت سی بستیاں ایسی گزر چکی ہیں کہ جو ان مکے کے مشرکین سے زیادہ طاقتور تھے, مگر انہوں نے اپنی کمزوری کا احساس نہیں کیا, اور یہ بھی احساس نہیں کیا کہ وہ جو ان کے مقابلے میں زیادہ طاقتور تھے وہ بھی بہرحال خدا کے مقابلے میں تو کمزور ہی تھے. یہ تو بندوں کا بندوں سے مقابلہ ہو سکتا ہے، موازنہ ہو سکتا ہے، بستی کا بستی سے موازنہ ہو سکتا ہے، مگر خدا کے سامنے کون طاقتور ہو سکتا ہے؟ خدا کے سامنے تو سبھی کمزور ہیں۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ تم کیا بیچتے ہو، تم سے زیادہ طاقتور جو گزر چکے ہیں ان کا بھی معاملہ ایسا ہی رہا کہ سرکشی کی وجہ سے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، اہلکناہم فلا ناصر لہم، تو پھر ان کا کوئی مددگار نہیں تھا، ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ تو اس آئینے میں گویا مشرکین مکہ کو یہ ان کی شکل دکھائی جا رہی ہے کہ یہ بھی ہلاکت سے بچ نہیں سکیں گے، ان کا جرم بہت بڑا ہے کہ انہوں نے ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بستی سے کہ جو انہیں بہت پسند تھی، مکہ مکرمہ جہاں پر خانہ کعبہ تھا، اس جگہ سے نکلنے پر مجبور کیا۔ یعنی اگر ان کا یہ رویہ نہ ہوتا تو پھر نہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ منورہ کے انصار کی دعوت قبول کرنے کی ضرورت پیش آتی اور نہ ہی ہجرت کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ، اب ایک کمپیریزن ہے، تو کیا جو اپنے پروردگار کی طرف کے کھلے ہوئے راستے پر ہو وہ اس کی طرح ہے جسے اس کی بد عملیاں آراستہ اور پہراستہ محسوس ہوتی ہیں، مزین کر دیا گیا، ڈیکوریٹ کر دیا گیا ہے، فیک ہے، کاسمیٹک ہے، اس کے اندر سبسٹنس نہیں ہے، اس کے اندر حقیقت نہیں ہے۔ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، انہوں نے اپنی خواہشات کی اتباع کی ہے، اور پھر چونکہ وہ ان کی خواہشات ان کو بہت عزیز ہے تو اس کے مقابلے میں وہ حق کو قبول نہیں کرنا چاہتے میرٹ کے اوپر، تو وہ ضمیر کے اطمینان کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنی خواہشات کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اپنے لیے مختلف بہانے تراشتے ہیں، اور جو انہوں نے رائے انتخاب کر لی ہے اسی کو پھر ان کے سامنے مزین کر کے پیش کر دیا جاتا ہے، تو گویا وہ اپنے دل کو بہلاتے ہیں، حقیقی سیٹسفیکشن کو کمپرومائز کرتے ہیں۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، جنت کی مثال اس بہشت کی جس کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا، ابھی اس کے اوصاف بیان ہو رہے ہیں کہ جنت کے اوصاف کی جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا ہے، تو اس کے اوصاف کیا ہیں؟ چار قسم کی نہروں کا یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے، فیہا انہارن، وہاں پر پانی کی نہریں ہیں، من مائن، ایسا پانی کہ غیر آسن کے ذرا سا بھی رنگ اس کا تبدیل نہیں ہوتا، یعنی ایک پانی جو دنیا کے اندر ہے تو دنیا کے پانی کے اندر بہرحال بدبو آ جائے گی، اس کا رنگ تبدیل ہو جائے گا اگر اس کو استعمال نہ کیا جائے، کنزیوم نہ کیا جائے، تو پڑا پڑا وہ باسی ہونے لگتا ہے، اسٹیل ہونے لگتا ہے، مگر جنت کے پانی کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ پھر دوسری جو نہر ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ انہار من لبن، اور دودھ کی نہریں ہیں، لم یتغیر طعمہ، کہ جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ پھر وہی بات کہ اگر دودھ یہاں پڑا رہ جائے تو کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، بہرحال اس کا ذائقہ بدل جائے گا، اس میں وہ تازگی باقی نہیں رہے گی۔ وہ انہار من خمر لذت للشاربین، اور نہریں ہیں شراب کی کہ جو ذائقے دار ہیں پینے والوں کے لیے، پینے والوں کے لیے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی نہیں ہے، اور یہ جو شراب ہے اس کے اندر پاکیزگی بھی ہے، یعنی دنیا والی شراب کا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو حرام قرار دیا گیا۔ وانہار من اصل مصفہ، اور بالکل صاف کیا ہوا شہد اس کی نہریں بھی ہیں، یعنی یہ چار قسم کی نہریں ہو گئی، پانی کی، دودھ کی، شراب کی اور شہد کی۔ ولہم فیہا من کل ثمرات، اور ان کے لیے ہر طرح کے پھل ہوں گے وہاں پر، یہ مادی لذتوں کے بعد وہ مغفرت من ربہم، اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت بھی ہوگی۔ کمن ہوا خالد فی النار، تو وہ کہ جو ایسی بہشت میں ہو، کیا اس کے برابر وہ ہو سکتا ہے کہ جس کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا پڑے؟ وہ سکو ماں حمیما، اور جس کو ایسے پانی سے سیراب کیا جائے جو ابلتا ہوا کھولتا ہوا ہو، فقط امعاءہم، جس سے اس کی آنتیں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، جو اس کی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، اعوذ باللہ من ذالک۔ پہلے جو جنت کی نعمتیں پروردگار نے بیان کی ہیں وہ ہم سب کو خدا نصیب کرے، اور جو یہ جہنم کا عذاب پروردگار نے بیان کیا ہے خدا ہمیں ان سے محفوظ رکھے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو آپ کی طرف بظاہر دھیان لگا کے سنتے ہیں، حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک کہ جب وہ نکلتے ہیں آپ کے پاس سے، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو یہ کہتے ہیں ان سے کہ جن کو علم دیا گیا ہے، مَاذَا قَالَ آنِفًا، کہ یہ کیا کہہ رہے تھے ابھی، اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، واتبعوا اہواءہم، اور یہ ہیں اپنی خواہشات کا اتباع کرنے والے، یعنی نہ اپنے ذہن کو مہمیز دیتے ہیں نہ توجہ کرتے ہیں، یہ سنجیدہ نہیں ہے، یہ سیریس نہیں ہے۔ یعنی اگر ایسا ہوتا کہ وہ کوئی فطری طور پر سلو ہوتا، کوئی پیدائشی کوئی نقص ہوتا جس کی وجہ سے وہ نہ سمجھ پا رہا ہوتا تو یہ جملے استعمال نہ ہوتے پروردگار عالم کی طرف سے۔ یہ جملے خود بتا رہے ہیں کہ یہ افراد سنجیدہ نہیں ہیں، غیر سنجیدہ ہیں، اور یہ وہ افراد ہیں کہ جو رسول اللہ کے خطبوں میں شریک ہونے والے ہیں، زیر ممبر بیٹھنے والے ہیں۔ یہ صحابہ کرام ہی میں سے ایک جماعت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور ان کے لیے قرآن کا اعلان ہے کہ اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دی ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ یہ آئندہ زندگی میں کبھی ایمان لانے والے نہیں ہیں، یہ تو منافق ہیں۔ تو اب قرآن کی روشنی میں ظاہر ہے کہ بلا ایکسیپشن، وداؤٹ اینی ایکسیپشن، بلا استثناء پوری جماعت کو جو صحابہ کرام کی ہے عدالت کا تمغہ دے دینا درست نہیں ہو سکتا۔ والذین اهتدوا زادہم، میں پھر ایک مرتبہ گزارش کروں گا، ٹھنڈے دل سے ان آیتوں کے اوپر غور کریں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی۔ واضح طور پر دو گروہ ہمیں نظر آ رہے ہیں، ایک گروہ وہ ہے کہ جو بظاہر صحابہ کرام میں ہی ہے مگر اس کا تذکرہ اس طرح سے ہو رہا ہے، دوسرا وہ ہے کہ جو اوت العلم کی منزل پر ہے، کہ جو واقع صاحب علم ہیں، جن کے سر خیل اور جن کے سر تاج حضرت امیر المومنین علیہ السلام، کہ جن کے لیے پیغمبر اکرم خود فرما رہے کہ انا مدینۃ العلم والی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ والذین اهتدوا زادہم ہدن وآتاہم تقواہم، اور وہ جنہوں نے ہدایت کو قبول کیا، زادہم ہدن، تو اللہ پھر ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے، وآتاہم تقواہم، اور ان کو ان کی شان شان تقوا اور پرہیزگاری عطا کرتا ہے۔ یعنی ایک بات تو جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ افراد زیرو پر کوئی بھی نہیں، اب انسان کو خود سے کوشش کرنی ہے تاکہ ہدایت کے پہلے مرحلے کو وہ طے کرے اس پوٹینشیل کے ذریعے سے جو آلریڈی خدا کی طرف سے گفٹیڈ ہے، پھر جب ایک مرتبہ وہ ہدایت کے راستے پر آگے بڑھے گا تو اللہ اس کی ہدایت میں اضافہ بھی کرے گا اور پھر اسے تقویٰ کی دولت سے نوازتا چلا جائے گا۔ جو نہیں ایسا کرتے ہیں ان کے بارے میں پھر تفسیر آ رہا ہے کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ، تو کیا انتظار ہے ان کو قیامت کے دن کا، اور کس چیز کا یہ انتظار کر رہے سوائے قیامت کے، ان تأتیہم بغتتن، کہ وہ اچانک ان کے پاس آ جائے، فقط جاء اشراتھا، تو یقیناً اس کی علامتیں تو آ ہی گئی ہیں۔ کچھ تو انسان کے اپنے وجود کے اندر موت کی علامتیں ہوتی ہیں، وہ بھی ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بڑھاپے کی طرف جانا، کمر کا خم ہونا، بالوں کا سفید ہونا، جھریاں پڑ جانا چہرے پر، یہ تمام علامتیں ہیں کہ جس سے انسان اپنی موت کے قریب ہونے کو محسوس کر سکتا ہے۔ بطور مجموعی اس پوری دنیا کا جو اختتام ہونا ہے وہ قیامت پر ہونا ہے، تو اس کی بھی علامتیں ہیں، اور علامتوں میں سے بہت سی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں اور بعض ظاہر ہو رہی ہیں۔ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبعوث برسالت ہونا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی کہ آخری رسول کے بعد پھر قیامت آئے گی۔ اب ظاہر ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے اس کے مقابلے میں آخری رسول، آخری رسول کے بعد جو پیریڈ رہ گیا ہے وہ اس کے مقابلے میں مختصر ہی ہے کہ جو پیریڈ اس سے پہلے تھا، تو وہ چاہے 1000 سال اور گزر جائیں لیکن یہ کہ بہرحال قریب ہوتی جا رہی ہے قیامت۔ اسی طرح سے اور نشانیوں کے اندر مسیح علیہ السلام کا نزول، خود حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور، یہ تمام تر چیزیں ان نشانیوں میں سے ہیں کہ جن کی طرف یہاں پر متوجہ کیا جا رہا ہے۔ فَأَنَّ لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَهُمْ، البتہ ایک تفصیلی روایت بھی اس حوالے سے آئی ہے جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور دیگر اور بھی نشانیاں کہ جن کو اگر آپ پڑھنا چاہیں تو تفسیر نمونہ وغیرہ کے اندر ان کو دیکھا جا سکتا ہے، مگر موٹی موٹی دو تین نشانیاں جو کہ میں نے گزارش کر دی۔ تو پروردگار فرماتا ہے فَأَنَّ لَهُمْ اِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَهُمْ، تو انہیں نصیحت کے موقع کا حاصل کہاں ہوگا، یعنی جب وہ آ ہی جائے گی قیامت، تو پھر اس کے بعد اذا جاءتهم ذکرهم، فَأَنَّ لَهُمْ اذا جاءتهم ذکرهم، تو اس وقت پہ نصیحت کہاں انہیں حاصل ہو پائے گی، نہ نصیحت حاصل کرنے کا موقع ہوگا۔ تو جب تک قیامت نہیں آتی ہے، اور اس کے شارٹر ورژن یا اسمالر ورژن کے طور پر ہم یہ کہیں کہ جب تک موت نہیں آتی ہے، اس وقت تک نصیحت حاصل کرنا ممکن بھی ہے اور فائدہ مند بھی ہے۔ یہ آیت نمبر 18 کی جس پر یہ صفحہ مکمل ہوا، الحمدللہ۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعطیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔